الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت جس میں خدا نے ارسال رسول نبی کو مبعوث کرنے اور رسول کو بھیجنے کے مقصد کو واضح کیا ہے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ اس دین حق کو دوسرے تمام ادیان کے اوپر غالب بنا دے چاہے مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. عزیزان گرامی, آیت کے ذیل میں گفتگو ہوئی تھی کہ رسول کا کام ہے دین کو پھیلانا اور دین اسلام کو تمام دینوں کے اوپر فوقیت دلانا. حضور کی زندگی میں یہ کام نہ ہو سکا, لیکن حضور نے جاتے جاتے اسلام کی سربلندی, اس کی آفاقیت اور اس کے غلبے کے سلسلے میں پوری کوشش کی. آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے حضور کی وفات ہوئی ہے اور وفات کے بعد ایک مسئلہ جو اٹھا وہ یہ اٹھا کہ حضور کے بعد دین کس سے لیا جائے. آج مسائل کو نظر انداز کرنے والے افراد اس بات کو اپنے لیے وسیلہ بناتے ہیں کہ حضور کے بعد جس کو صاحب منصب ہونا تھا وہ ہو گیا اور جس کو منصب سے محروم ہونا تھا وہ محروم ہو گیا, اب اس کے تذکرے سے فائدہ کیا ہے. اگر 1400 سال پہلے ہونے والے واقعے کو ہم پھر دہرائیں گے تو آج اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا؟ بظاہر بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ کل جس کو منصب ملنا تھا اس کو منصب مل گیا اور کل جس کو منصب سے محروم ہونا تھا وہ محروم ہو گیا, اور آج اس تذکرے کا کوئی فائدہ بظاہر نہیں دکھائی دیتا, لیکن جب ہم انتہائی غائر نظر سے غور و فکر کے انداز سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو مسئلہ فقط منصب ملنے اور منصب سے محروم ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بعد پیغمبر ہم دین پروردگار کو کس سے لیں, کون ہے ذمہ دار, کون ہے صاحب منصب کہ جس کے پاس خدا کا دین ہے اور ہم خدا کا دین اس سے سیکھ سکیں. کا سبھی ہے کسی سے بھی لے لیجئے, اس لیے کہ حضور کی بارگاہ رحمت للعالمین کی بارگاہ تھی, سب نے قصب فیض کیا, سب نے اپنا کردار حضور کی بارگاہ سے سنوارا. عزیزو ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ جو بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچا اس کا کردار پہلے کی بنسبت سنور بھی گیا اور سدھر بھی گیا, لیکن دین کا معاملہ اتنا سستا نہیں ہے کہ صرف سنورنے اور سدھرنے کی بنیاد پہ ہم کسی سے دین سیکھ لیں. خدا نے بھی یہی اہتمام برتا اور اپنے منصب داروں کے لیے عصمت کو ضروری قرار دیا, معصوم ہونے کو ضروری قرار دیا. یعنی دین ممکن ہے کسی غیر معصوم کو بھی آتا ہو, لیکن وہ غیر معصوم کا دین تمام افراد کے لیے حجت نہیں بن سکتا. غیر معصوم کا کردار دوسروں کے لیے حجت نہیں بن سکتا, معصوم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم معصوم ہونے کی ضرورت سے یا اس کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتے, لیکن کیا دین صرف معصوم ہی سے حاصل ہو سکے گا؟ غیر معصوم کے پاس دین نہ ہوگا. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جس سے اندازہ ہوگا کہ دین کے لیے واقعی معصوم ہونا ضروری ہے یا نہیں. دین حاصل کرنا اور ہے اور دین کو بتانا اور پھیلانا اور ہے. جس طریقے سے دین لانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے, ویسے ہی دین کی تبلیغ کے لیے, دین کی ترویج کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, دین کو بتانے کے لیے معصوم اور امام ہونا ضروری ہے. ایک سے ایک اچھا کردار ہو, ایک سے ایک بلند کردار ہو, لیکن اگر عصمت نہیں پائی جاتی ہے تو انسان کہیں بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے. ٹھوکر نہ کھائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن امکان ہے یا نہیں ہے. اگر میرے پاس ایک مثال نہ ہوتی تو میں یہ سوچتا کہ یقیناً پیغمبر کی بزم سے جو بھی اٹھا سیرت و کردار کے تحفے اور ہدیے لے کے اٹھا, لہذا اب اسے بیان کرنے کا حق بھی پہنچتا ہے اور امت کو اس کا اتباع کرنے کا حق بھی پہنچتا ہے. لیکن جب ایک مرحلے پر ہم پہنچے تو ہمیں بڑا تعجب ہوا, حضور کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں اور حضرت علی علیہ السلام کو امامت و خلافت ملی ہے 35 ہجری میں. یہ جو درمیان کا وقفہ گزرا ہے, یہ مختلف منصبوں اور اقتداروں کے درمیان میں گزرنے والا ایک وقفہ ہے, بہرحال اس کے ذیل میں کچھ نہیں عرض کرنا. حضور نے اپنی پوری زندگی احکام اسلامی کے اوپر عمل کرانے کے اوپر زور دیا اور سکھایا, سمجھایا, نمونہ فراہم کیا. خود آپ نماز لے لیجئے, اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے. ایک ایسا عمل ہے نماز کہ جس کی اہمیت سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا, اور
آج آپ زیادہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جگہ جگہ جو اوپر نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے, جنہوں نے کل ہی سیکھی ہے نماز وہ آج دوسروں کو سکھا رہے ہیں نماز پڑھو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کے زمانے میں آج کی بنسبت زیادہ زور دیا گیا ہوگا, ورنہ 1400 سال کے بعد آج بھی اتنا زور باقی ہے نماز میں. تو اب 1400 سال پہلے کتنا زور دیا ہوگا پیغمبر نے, اور کیوں نہ زور دیا جاتا؟ اس لیے کہ سارے عمل ایک طرف اور نماز ایک طرف. خود پیغمبر نے جب نماز پڑھائی نماز بتائی تو یہ بھی بتایا کہ ان قبلت قبلت ما سواها وان ردت ردت ما سواها. سارے احکام اسلامی ہیں, سارے واجبات ہیں, سارے محرمات ہیں, سارے عمل ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر وہ قبول تو سارے اعمال قبول, اور اگر وہ رد تو سارے اعمال رد. حدیث رسول سبھی مانتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ مسلک کا اختلاف ہے, نہ مذہب کا اختلاف ہے, نہ فرقے کا اختلاف ہے. جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں, چاہے وہ 73 ہوں یا 73,000 ہوں, سب یہ مانتے ہیں کہ نماز اسلام کا وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر اس سے انکار کر دیا جائے تو مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا, اور اگر وہ نماز قبول ہو جائے تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے, اور اگر نماز ہی رد ہو جائے تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہمیں نماز کی قبولیت کا ایک ہمیں اعمال کی قبولیت کا ایک راستہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے تو تمہیں نماز کو قبول کروانا پڑے گا, اس لیے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. عزیزو, نماز کی قبولیت کا مسئلہ کب آتا ہے؟ نماز اسی وقت قبول ہوگی جب پڑھی گئی ہو. جس نے نماز بھی نہ پڑھی ہو, ظاہر جو بات ہے کہ جب نماز پڑھی نہیں ہے تو قبول کیا ہوگی, اور جب نماز قبول نہیں ہوگی تو کون سا عمل قبول ہوگا؟ کہ نہیں, خدا معاف کرنے والا ہے, خدا بخشنے والا ہے. ہم نے کہا یقیناً خدا بخشنے والا ہے, لیکن وہی خدا جو بخشنے والا تھا اس نے پہلی منزل میں نہ بخش کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے حکم کی اہمیت تو پہچانو, میں بخشنے والا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھ کے آؤ گے تو بخشوں گا, ورنہ تمہارے نماز کی اہمیت کیا ہے, تمہاری نماز کی حیثیت کیا ہے, تم میں خضوع و خشوع کتنا ہے, تم میں ارادہ کتنا ہے, تم میں اخلاص کتنا ہے. یہ تو ہمارا کردار ہے کہ تمہاری پڑھی ہوئی نماز کو ہم قبول کر لیتے ہیں, لیکن اگر نہ پڑھ کے آؤ گے تو ہم کیا قبول کریں گے؟ اس کی مثال تو ویسے ہی ہے کہ اگر ایگزامنر پاس بھی کرنا چاہتا ہے کسی طالب علم کو, کسی امتحان دینے والے طالب علم کو پاس بھی کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم کاپی میں کچھ تو لکھا ہو, صحیح غلط تو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن اگر کاپی بالکل سادہ ہو, کون عقل مند ایگزامنر ہے جو پاس کر دے گا, وہ بھی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ؟ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ نماز ہے. اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے اعمال کو قبول کرانا ہے تو نماز بھی پڑھنی ہوگی, نماز بھی پڑھنی ہوگی. جہاں ہم دوسرے عمل انجام دے رہے ہیں, جہاں دوسرے کام کر رہے ہیں, وہاں نماز بھی ہم کو پڑھنا پڑے گی. میں بڑی احتیاط کے ساتھ جملے استعمال کر رہا ہوں, ہمیں نماز بھی پڑھنا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز لایا ہے اسی نے کہا ہے اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول, اور اگر یہ رد تو سارے اعمال رد. اس کا مطلب اسلام میں نماز کی اہمیت ہے. نماز کیسے پڑھی جائے, نماز کے شرائط کیا ہیں, نماز کے ارکان کیا ہیں, نماز کے واجبات کیا ہیں, نماز کے مستحبات کیا ہیں، نماز میں کون سی چیز اضافی ہے، کون سی چیز ضروری ہے، کہاں سے معلوم ہوگا؟ خود پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ سلو کما رائے تمونی وسلی، ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ عزیزو، پیغمبر نے ارشاد فرما دیا کہ مجھے جیسے پڑھتا ہوا دیکھو ویسے نماز پڑھو، اگر ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوا دیکھو تو ہاتھ کھول کے پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوا دیکھو تو ہاتھ باندھ کے پڑھو، تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ اٹھاؤ، یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی کرتے جاؤ۔ کیا مسلمانوں نے نماز نہ سیکھی ہوگی پیغمبر سے؟ اتنی اہمیت! آج گلی کوچوں میں نماز کی اتنی تبلیغ ہو رہی ہے 1400 سال کے بعد، کل حضور خود تبلیغ کر رہے تھے اور اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں کر رہے تھے، بعض لوگوں نے تو اپنی یعنی مسجد پیغمبر ہی کو گھر بنا لیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی نماز کا کیا کہنا ہوگا۔ تو پیغمبر نماز پڑھتے تھے، یہ لوگ نماز جماعت پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ یقیناً نماز جماعت پڑھتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضور وضو فرماتے تھے تو وضو کا پانی زمین میں گرنے نہیں پاتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ شمع نبوت کے پروانے حضور کے چہرے اور جسم اقدس پر جاری ہونے والے پانی کے قطرات کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا قریب رہنے والا مسلمان کم سے کم یہ جانتا ہوگا کہ حضور وضو کیسے کرتے تھے، حضور مسا کیسے کرتے تھے، چہرہ کیسے دھوتے تھے، ہاتھ کیسے دھوتے تھے، معلوم ہونا چاہیے یا نہیں؟ عزیزو، حضور کے اطراف میں کون لوگ؟ عام مجمع نہیں ہے مسلمانوں کا، انتہائی وی آئی پی لوگ کہ جن کا کردار، جن کی سیرت، جن کا عمل سب کچھ آئیڈیل ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کو وضو آنا چاہیے یا نہیں، نماز آنی چاہیے یا نہیں؟ لیکن 25 سال کے بعد، اس جملے کے لیے میں نے زحمت دی آپ کو، 25 سال کے بعد جب علی محراب عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں تو عام مسلمان نہیں بلکہ وہ افراد جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آج پیغمبر کی نماز یاد آ گئی۔ یاد کس کو آتا ہے؟ جس نے کبھی پیغمبر کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو اس کو کیا یاد آئے گا کہ یہ پیغمبر کی نماز ہے یا علی کی نماز ہے؟ یاد اسی کو آئے گا جس نے کبھی پیغمبر کے پیچھے پڑھا ہوگا، اور جس نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ صحابی پیغمبر ہے، وہ رسول کا ساتھی ہے، وہ رسول کا دوست ہے، وہ رسول کا ندیم ہے، وہ رسول کا ہم نشین ہے۔ جب اتنی صفت پائی جائے تو کم سے کم اس سے ہمیں یہ توقع رکھنا چاہیے کہ اس کی نماز ویسی ہی نماز ہونا چاہیے جیسی حضور کی نماز تھی۔ لیکن یہ جملہ کہنا کہ آج حضور کی نماز یاد آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 سال تک کوئی اور نماز ہو رہی تھی۔ اب جن کی خود کی نماز خطرے میں پڑ جائے ان سے ہم کیا توقع کریں گے کہ وہ دین پروردگار کو انتہائی امانت داری کے ساتھ ہمارے حوالے کریں گے؟ اسی لیے قدرت نے معصوم ہونے کو عصمت کو واجب قرار دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خدا نے واجب قرار دیا کہ معصوم ہو تاکہ وہ دین کو پہنچائے، معصوم اگر نہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو، خود سے غلطی نہیں کرنا چاہتا لیکن بھول گیا تب بیچارہ کر ہی کیا سکتا ہے، معصوم بھولتا نہیں ہے۔
معصوم کے ہاں خطا نہیں ہوتی ہے، معصوم کے ہاں اشتباہ نہیں ہوتا ہے، لہذا رسول کے بعد ہم دین کس سے لیں؟ اس سے نہ لے جو بھول جاتا ہو، اس سے نہ لے جو خطا کر جاتا ہو، اس سے نہ لے جو فراموش کر دیتا ہو، اس سے نہ لے کہ جس کے کردار میں افادیت نہ پائی جاتی ہو۔ عزیزان گرامی، اس بحث کا فائدہ یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد دین اسلام کس سے لیا جائے۔ ایک طرف ہمارے سامنے وہ افراد ہیں کہ جن کے ہاں خطا اور اشتباہ پایا جاتا ہے، ایک طرف وہ صاحبان عصمت ہیں کہ جن کے ہاں خطا اور اشتباہ کا امکان بھی نہیں ہے۔ ظاہر جو بات ہے کہ مسلمان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پیغمبر کے بعد دین کس سے سیکھیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ رسول کو اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ دین اسلام کو غالب بنا دے۔ اب غالب بنانے کے لیے رسول کو رسول کا جانشین چاہیے۔ میں نے اب تک جو محنت کی ہے آپ کے سامنے کئی دنوں کے اندر، اس کا فائدہ اب میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ لازمہ یہ ہے کہ حضور کا کوئی جانشین ہو، اس لیے کہ حضور آئے تھے، 63 سال زندگی گزاری، اس کے بعد چلے گئے، دین اسلام غالب نہیں ہوا۔ یا قرآن کے وعدے کو ہم معاذ اللہ غلط سمجھ لیں، یا یہ مانیں کہ اسلام جو ہے وہ غالب آ گیا، کیسے ہم تسلیم کر لیں؟ نہ ہم قرآن کے وعدے کو غلط مان سکتے ہیں اور نہ یہی چیز مان سکتے ہیں کہ اسلام غالب ہو گیا، بلکہ آج تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام مغلوب ہو رہا ہے، چاروں طرف اسلام کو مغلوب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، غالب نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا آئندہ زمانے بھی غالب نہ ہوگا؟ اب رسول کی احادیث کے سائے میں، اس کے ذیل میں ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ وہ کون سی بات ہے جس کی بنیاد کے اوپر، حدیث پیغمبر کے ذیل میں دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی بات ہے کہ جس کے ذیل میں اس آیت کو اس کا مصداق مل جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے بعد انعام حکومت کس کے ہاتھ میں رہی اور اسلام کا ذمہ دار کون رہا؟ اگر حضور نے اپنے بعد اسلام کا کوئی منصبدار معین نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت پیغمبر یہ ہے کہ کسی کو منصبدار معین نہ کیا جائے، لیکن اگر ضرورت ہے تو اس ضرورت کو رسول نے کیوں محسوس نہیں کیا تھا؟ اس ضرورت کو رسول نے کیوں محسوس نہیں کیا کہ اپنے جیتے جی وہ اس منصب کو کسی حوالے کر جاتے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر اپنے باپ کا انتظام کر دیتے۔ پیغمبر نے اپنے باپ کا انتظام کیا تھا، اسی پہلے دن انتظام کر دیا تھا جب اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے سب لوگوں کو دعوت دی تھی، پہلے کھانا کھلایا تھا، اس کے بعد اسلام کی دعوت دی تھی۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ پیغمبر نے سب سے پہلی بزم میں، سب سے پہلی محفل میں نصرت کا مطالبہ کیا تھا، مدد کا مطالبہ کیا تھا، ایمان کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں وہ تمام گوش و کنار واضح کرتا کہ جن سے میری بات کو مدد ملتی ہے۔ پیغمبر نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہیے، لیکن اسی بزم میں رسول کا ایک چچا ہے جس کا نام ہے ابو لہب، اس نے کہا خاندان والوں تم متوجہ رہنا، میرا بھتیجا جادوگر ہے، اس نے یعنی کم کھانے میں پورے خاندان کو کھانا کھلا دیا، ایک آدمی بھر کا کھانا نہیں تھا جو سب نے کھا لیا، لہذا یہ جادوگر ہے۔ ایک دن، دو دن، تین دن، تاریخ بتاتی ہے 3 دن تک یہی بات ہوتی رہی۔ ابو لہب مجمع کو منتشر کرتا رہا، آخری دن دوسرے چچا نے
اٹھتے ہوئے مجمع کو سنبھال لیا, آواز بھی خاموش ہو جاؤ, پیغمبر کو اپنی بات کہنے دے. ایک چچا وہ ہے جو مجمع کو منتشر کر رہا ہے, دوسرا چچا وہ ہے جو مجمع کو سنبھال رہا ہے. تم کون ہوتے ہو منتشر کرنے والے؟ رشتے میں دونوں چچا ہو لیکن انداز و کردار دونوں کے الگ الگ. کم سے کم میں تاریخ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجمع کو روکنے والا کون ہے اور مجمع کو بھگانے والا کون؟ روکنے والے میں اور بھگانے والے میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر فرق ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ چچا ہونے کی وجہ سے نہ روکا جا رہا ہے نہ بھگایا جا رہا ہے, بلکہ مقصد کو دیکھ کر کے روکا بھی جا رہا ہے بھگایا بھی جا رہا ہے. ابو لہب بھتیجے کے مجمع کو نہیں بھگا رہا ہے, رسول اللہ کے مجمع کو بھگا رہا ہے. ابو طالب بھی بھتیجے کے بلائے ہوئے مجمع کو نہیں روک رہے ہیں بلکہ خدا کے رسول کے مجمع کو روک رہے ہیں. صلوات پر محمد وال. اس سے بہتر صلوات پر محمد وال. ایک نے بھگایا ایک نے روکا. ابو طالب کا ایمان ثابت ہو یا نہ ثابت ہو, لوگ مانے یا نہ مانے, لیکن تاریخ کی اس حقیقت کو ٹھکرا نہیں سکتے, انکار نہیں کر سکتے کہ جہاں ابو لہب بھگا رہا تھا کہ جاؤ ان کی بات نہ سننا, وہی دوسرا چچا کہہ رہا تھا کہ نہیں اب یہ تماشا نہیں چلے گا, سن کے جاؤ. پہلے دن ہم نے دیکھ لیا, کھا کے چلے گئے, دوسرے دن دیکھا کھا کے چلے گئے, اب تیسرا دن ہے سننا پڑے گا. تو اٹھئے اور پیغام دیجئے. پیغام کون سا پیغام؟ کہ میں تمہارے لیے انتہائی خیر و نیکی لے کے آیا ہوں. یہ بتاؤ تم میں کون ہے جو میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے؟ علی اٹھے, نصرت اور مدد کا وعدہ کرنا چاہا لیکن رسول نے بٹھا دیا, نہیں ابھی نہیں. دوبارہ پوچھا, تیسری مرتبہ پوچھا, یہ مدد اور نصرت کی کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ ایمان کی دعوت دیجئے, اسلام کی دعوت دیجئے. جب لوگ ایمان اور اسلام لے آئیں گے تب ان میں مجاہد بھی پیدا ہوگا, مددگار بھی پیدا ہوگا, ناصر بھی پیدا ہوگا. کہا دیکھو میں نے مدد اور نصرت کا مطالبہ کیا ہے, ایک نے مجمع کو روک کر کے اور دوسرے نے میری مدد کا وعدہ کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ بزم ایمان نہیں سجائی گئی ہے, بزم نصرت سجائی گئی ہے. اس سے پہلے کچھ ایماندار حضرات تھے جن سے میں نصرت کا مطالبہ کر رہا ہوں. اگر ایماندار موجود نہ ہوتے تو میری نصرت کا مطالبہ غلط ہوتا اور میری آواز صدا بسحرا نہیں ہو رہی ہے, میری آواز سے لبیک کہا جا رہا ہے. اب جو لبیک کہی علی نے تو علی کی گردن اور شانے کے اوپر رسول نے ہاتھ رکھا, دیکھو اس نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے, میری نصرت کا وعدہ کیا ہے, کل یہی میرا جانشین ہوگا, یہی میرا خلیفہ ہوگا, یہی میرا نائب ہوگا, یہی میرے بعد حجت پروردگار ہوگا. عزیزہ نگرانی میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے اپنے بعد آنے والے مرحلے کے لیے انتظام کر دیا یا نہیں؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ اعلان یہ فرمایا کہ جس طریقے سے میری اطاعت تم پر واجب ہے ویسے ہی علی کی اطاعت تم پر واجب ہے. عزیز و مجمع اٹھا, کہے لگاتا ہوا, ہستا ہوا, ابو طالب جاؤ اپنے لال کی اطاعت کرو, اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. یعنی مجمع نے وہ کچھ سمجھ لیا جو رسول اللہ سمجھانا چاہتے تھے. اگر نہ سمجھا ہوتا تو کبھی بھی مجمع یہ نہ کہتا کہ جاؤ اپنے لال کی اطاعت کرو. مجمع نے سمجھا کہ وصی رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے, جانشین رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے, امام کا مطلب کیا ہوتا ہے, حجت خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور ابو طالب نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ ہم سے کیا مطلب, یہ تو پیغمبر نے کوئی بات کہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ میں ان کی پیروی کروں. ابو طالب خاموش ہو کر کے بتا رہے ہیں کہ ہاں مجھے اطاعت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. اگر اعتراض ہوتا تو ابو طالب جواب دیتے کہ ہم نے ان سے بات کرنے کے لیے کہا تھا, اعتراض کا وعدہ نہیں کیا تھا, لیکن کسی قسم کا اعتراض کرنے کے بجائے خاموش ہے. وہ اپنے کردار سے بتا رہے ہیں کہ مجھے اطاعت پہ اعتراض نہیں ہے, البتہ صلاحیت ہونا چاہیے. اگر صلاحیت ہو تو بیٹا بھی امام ہوگا تو میں اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں. صلوات پر محمد و آل. رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ ساتھ مدد کا مطالبہ کیا اور مددگار کی وصایت اور جانشینی کا اعلان کر دیا. یہ نابیب المودہ شیخ سلیمان قندوزی کی کتاب انتہائی مشہور, اس میں پورا سلسلہ لکھا ہوا ہے. جب آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو, تو جناب جابر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کو پہچان گیا, رسول اللہ کو پہچان گیا, لیکن یہ اولی الامر کون جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ پیغمبر نے وہ تفصیلی حدیث بیان فرمائی, آپ کتاب میں جا کے دیکھ سکتے. قدم بہ قدم تمام ائمہ کے نام لیے, اس کے بعد اعلان کیا کہ میرا جو بارہواں نائب ہوگا جب وہ ظہور کرے گا تو دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی, کائنات میں ستم کی حکمرانی ہوگی. وہ آئے گا اور آنے کے بعد ظلم و جور کو ختم کر دے گا اور عدالت و انصاف کا ساری کائنات میں پرچم لہرائے گا. رسول نے بیان کر دیا. عزیزان گرامی, میں جس نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غلبہ اسلام کب ہوگا؟ رسول کے زمانے میں نہیں ہوا, علی کے زمانے میں نہیں ہوا, حسن حسین کے زمانے میں نہیں ہوا, حتیٰ امام عسکری کے زمانے میں نہیں ہوا, اور ابھی تک ہمارے بارہویں امام کے زمانے میں نہیں ہوا. لیکن غلبہ اسلام کی داستان مربوط ہے ظہور امام سے. جب وہ ظہور کریں گے, میں انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ظہور کے شرائط کیا ہیں. آج جو ہم تڑپ کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس کے باوجود یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ہماری نالائقی تو سبب نہیں بن رہی ہے کہ ہم ظہور امام کو تاخیر میں ڈالتے جا رہے ہیں؟ امام آئیں گے تو کیوں آئیں گے؟ مقصد کیا ہوگا؟ وہ حدیث آپ کی نگاہ کے سامنے رہے کہ جب میرے حسین کا نواں فرزند ولد فاطمہ سے مہدی آئے گا تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدالت انصاف میں تبدیل کر دے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جب کائنات میں عدالت ہی عدالت ہو تو وہی تو اسلام کی فوقیت ہے, وہی اسلام کا غلبہ ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ آنے والے کا نام بھی پیغمبر کا نام ہے, اس کا لقب بھی پیغمبر کا لقب ہے, اس کی کنیت بھی پیغمبر کی کنیت ہے. عزیزو, جب وہ آئے گا تو اس کے ہاتھ میں ایک قلم بھی ہوگا, ایک پرچم ہوگا. وہ پرچم خون آلود ہوگا, وہ پرچم جگہ جگہ سے ہتھیار کے ذریعے سے سوراخ شدہ ہوگا. اس کے ہاتھ میں ایک ایسا عالم ہوگا کہ جس پہ خون کی چھینٹیں ہوں گی. آپ متوجہ ہو گئے کہ امام زمانہ کے ہاتھ میں کس کا عالم ہوگا؟ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس کا عالم امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوگا
اس کے ہاتھ میں کس کا علم آیا تھا؟ علم کی پوری تاریخ آپ دیکھ ڈالیے، علم کی پوری تاریخ منسوب ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. اسلام کی جتنی جنگیں دکھائی دیتی ہیں، جتنے غزوات دکھائی دیتے ہیں، جتنی لڑائیاں دکھائی دیتی ہیں، اس میں علی علم لیے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ علم اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو لینے کے لیے خیبر والی رات میں پیغمبر کے چاہنے والے رات بھر جاگتے رہے. کل کسے علم ملے گا؟ جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا و رسول کا محبوب ہوگا، خدا و رسول اس کے محبوب، یہ تمام صفات، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور خدا اس کے ہاتھوں کے اوپر فتح و نصرت عطا کرے گا. یہ پوری سند ہے اس علم کے ساتھ. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر دل میں تمنائیں اور کروٹیں پیدا ہو گئیں کہ یہ علم ہم کو مل جائے، یہ علم ہم کو مل جائے. لہذا علم سے خاص محبت پیدا ہوئی اس رات میں، علم سے خاص لگاؤ ہوا اس رات میں. ہر ایک چاہتا ہے کہ علم مجھے مل جائے. صبح ہوتی ہے اور اس صبح میں اور روز کی صبح میں فرق ہے. لوگ پتھر اٹھا کے لائے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہیں تاکہ حضور ہمیں دیکھ لیں. جن کے پاس غلام تھے وہ غلام کے کانوں کے اوپر کھڑے یا بیٹھے ہیں کہ حضور ہمیں نظر انداز نہ کرنے پائیں. لیکن جس کو بلا کے دیا ہے، تاریخ میں اس کا نام ملتا ہے. مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یعنی جس جنگ ابھی ہم دیکھتے ہیں، علی ہاتھ میں علم دکھائی دیتا ہے، علی کے ہاتھ میں علم دکھائی دیتا ہے، علم اٹھائے ہوئے ہیں. ہمیشہ اسلام کا پرچم علی نے اٹھایا. تو اس کا لازمہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب بھی لفظ علمدار بولا جاتا تو علی سمجھ میں آتے. جب بھی علمبردار لفظ بولا جاتا علی سمجھ میں آتے. لیکن عزیزو، جس نے پوری زندگی علم اٹھایا ہو، یہ علم اس سے مخصوص نہ ہو سکا. لیکن جس نے ایک دن علم اٹھایا تھا، ایک دن علم اٹھایا تھا، آج جب علم دیکھتے ہیں تو علم کے ساتھ اسی کا تصور، علم کے ساتھ اسی کی گفتگو. کیوں؟ اس لیے کہ جنگوں میں علی نے علم اٹھایا تھا لیکن بھوکے نہیں تھے، علی نے علم اٹھایا تھا لیکن پیاسے نہیں تھے، علی نے علم اٹھایا تھا لیکن اتنا زیادہ خستہ نہیں تھے کنویں کھود کھود کر کے. یہ عباس کے ساتھ علم کی داستان کیوں مخصوص ہے؟ علم اٹھایا تھا علی نے پوری زندگی، لیکن یہ علم مخصوص نہ ہو سکا علی سے. مخصوص ہوا تو کس سے؟ جس نے ایک دن علم کو ہاتھ لگایا تھا. آج علم عباس کی نشانی ہے، عباس کا پرچم ہے. عزیزو، علی امام تھے، امامت کا علم تھا. شاعر نے کتنا اچھا کہا، امامت کا علم عباس نے ایک دن اٹھایا تھا، امامت خود اٹھائے ہے علم عباس کا اب تک. جو علم امامت کا تھا عباس نے ایک دن اٹھایا، لیکن اب جب علم نکلتا ہے تو عباسی کا علم ہوتا ہے، علی کا علم نہیں ہے. حسین نے بڑے اہتمام سے یہ علم عباس کے حوالے کیا تھا. آج 8 محرم ہے عزیزو، آج کی تاریخ منسوب ہے علی کے اس شیر سے کہ جس کو صرف اور صرف کربلا کے لیے فراہم کیا گیا تھا. ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ شب عاشور میں حسین ایک خیمے میں جا جا کے لوگوں کی مصروفیت دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بنی ہاشم کے نوجوان انہیں گھیرے ہوئے ہیں.
عباس ایک کاغذ کے اوپر نقشہ بنا رہے ہیں, حسین کو آتے ہوئے دیکھا, کھڑے ہو گئے, مولا دیکھیے کل میمنہ یہاں پہ ہوگا, میسرہ یہاں پہ ہوگا, قلب لشکر یہاں پہ ہوگا, امام کے سامنے وہ نقشے کو بیان کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ بڑھا کے نقشہ لے لیا, عباس نے نقشہ بنایا تھا. کیا تمنا رہی ہوگی پوری زندگی بچپنے سے لے کے 32 سال کی عمر تک عباس یہی سنتے آئے ہیں کہ اے عباس تمہیں کربلا کے لیے فراہم کیا گیا, عباس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے, عباس کی رگوں میں علی کی شجاعت انگڑائیاں لے رہی ہے. لیکن ہاں روز عاشور نمودار ہوا, گوپ کے پالے جانے لگے, عباس صبر و ضبط سے کام لے رہے ہیں. ایک منزل وہ آتی ہے, ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب علی کا لال سر جھکا کے حسین کی خدمت میں آتا ہے, مولا اب تو مجھے اجازت دے دیجیے. عباس ارے کوئی اپنے علمدار کو اپنے سردار لشکر کو اجازت دیتا ہے؟ کہا مولا یہ بتائیے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ اجرکم علی اللہ جزاکم خیر الجزا. عزیزو عباس کا اصرار, حسین کا انکار, ایک مرتبہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی, ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے, ہائے پیاس حالات کیے دیتی ہے. عزیزو ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس یہ آواز سن رہے, یہ آواز تمہارے کان میں آ رہی ہے؟ کہا مولا اب جینے کی تمنا باقی نہیں ہے, یہ آوازیں مجھے مارے ڈالتی ہیں. کہا میرے لال ارے بعد میں اجازت مانگنا, پہلے جاؤ پانی کی سبیل کر دو. عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو, بچوں کے لیے پانی فراہم کرو. عزیزو عباس آئے خیمے کے دروازے پر, آواز دی سکینہ, سکینہ اپنا ملکیزہ لے آؤ. سکینہ بھاگی ہوئی گئی, روتے ہوئے بچوں کو خطاب کیا, اے بچوں اب آنسوؤں کو پوچھ ڈالو, اب نہ رو, میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا. زینب کو خبر ملی, کہ عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں, سکینہ کا مشیزہ مانگا ہے, ایک مرتبہ پسے در آئی آواز دی عباس تم سے کام ہے اندر آ جاؤ, کہا شہزادی وقت نہیں ہے میں جا رہا ہوں پانی لینے کے لیے, کہا نہیں عباس ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے اندر آ جاؤ, عزیز و عباس اندر آئے, کہا عباس بیٹھ جاؤ, عباس بیٹھ گئے, کہا عباس میں بہت چھوٹی تھی بابا کے زانوں پہ بیٹھی ہوئی تھی, ایک دفعہ میرے سانے سے رضا ہٹ گئی تو بابا نے میرے بازوؤں کے بوجھ لینا شروع کر دیے, میں نے پوچھا بابا یا بازوؤں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں, کہا اے زینب ایک وقت ہوا آئے گا کہ جب انہی بازوؤں میں رسم ظلم باندھی جائے گی, اے عباس ارے مجھے تعجب ہوتا تھا جس کے 18 بھائی ہو جس کا عباس ہو وہ زینب کے خیمے کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا, بازوؤں میں رسم کی کیا بات ہے, اے عباس مجھے بڑا ناز تھا تمہارے اوپر, اے عباس مجھے بڑی ڈھارس تھی تمہارے اوپر, اے عباس ارے تم جا رہے ہو پانی کے لیے جاؤ خدا کے اب مجھے پتا چل گیا کہ میرے بازوؤں میں رسن بن کے رہے گی, جاؤ خدا حافظ, عباس رخصت ہوئے, عباس نہر کے کنارے پہنچے, فوجوں کے اوپر حملہ کر کے دور بھگا دیا, گھوڑے کو فرات میں ڈالنے کے بعد سوکھا ہوا مشکیزہ بھرا, مشک بھرنے کے بعد اب عباس نشیر سے بلندی کی طرف چل رہے ہیں, دشمن جو بھاگ چکا تھا وہ اب تک سمٹ کے آ گیا ہے, عزیزو اب دشمن بلندی سے حملہ کر رہا ہے, عباس نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں, مقابلہ بڑا سخت ہے, عباس کے ہاتھ میں تلوار تک نہیں ہے, اس لیے کہ بھتیجی نے کہا تھا کہ چچا جنگ نہ کرنے لگی گا میں بہت جاتی ہوں, آپ جنگ نہ کرنے لگے گا مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے, پیاس سے سینہ جلا جا رہا ہے, جگر پکا جا رہا ہے, اے چچا لڑنے نہ لگیے گا, عباس نے یقین دلایا لیکن جب بھتیجی اصرار کرتی رہی عباس نے تلوار تما دی, لو تلوار تمہارے حوالے میں صرف پانی لینے جا رہا ہوں, عزیزو عباس پانی لے کے اوپر کی طرف چل رہے ہیں, ایک مرتبہ ایک سکینہ آگے بڑھ کر کے عباس کے داہنے ہاتھ کے اوپر وار کیا, داہنا ہاتھ کٹ کے گرا, عباس نے مشکیزہ سنبھالا, علم سنبھالا, خیام حسینی کی طرف اپنی رفتار کو تیز کر دی, دوسرا ہاتھ وار کے ذریعے سے قلم ہو گیا, عباس نے اپنے آپ کو سنبھالا, ایک مرتبہ مشکیزے کو دانتوں سے پکڑا, آگے بڑھنے لگے, گھوڑے کو ایو دینے لگے, ایک مرتبہ پسرے صاحب نے آواز دی, ارے ہرملا کہاں ہے, ہرملا سبوں کو چیرتا ہوا نکلا, آواز دی ہرملا اگر یہ پانی خیال حسینی میں پہنچ گیا تو یاد رکھو تاریخ کربلا پلٹ جائے گی, ہرملا نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا, عباس کے مشکیزے کو نشانہ بنایا, مشک کے اوپر تیر لگا, پانی بہا, جب پانی بہنے لگا تو عباس کی ڈھارس ٹوٹ گئی, اب خیمے کی طرف سے رخ موڑ کر کے فرات کی طرف چلنا شروع کر دیا, اب خیمے میں جا کے کیا منہ دکھائیں گے, ارے سکینہ کو کیا جواب دیں گے, اجرکم اللہ جزاکم خیر الجزا, عزیزو عباس اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے کہ میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا, میں بچوں کے لیے پانی نہ لا سکا, عزیزو اسی عالم میں ایک سکینہ پیچھے سے ایک گرد سر کے اوپر مارا, ام البنین کا لال گھوڑے کے اوپر ٹھہر نہ سکا, آواز دی مولا آخری سلام قبول, آقا آخری سلام قبول ہو. عزیزو حسین کے کان میں آواز گئی, کمر کے اوپر ہاتھ پہنچ گیا, الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے عباس ارے تمہارے مرنے میں کمر توڑ دی. بیان کرتے ہوئے حسین چلے عباس کے لاشے پر پہنچنے کے لیے. حسین جلدی سے جانا چاہتے ہیں لیکن کمر جواب دے گئی ہے. عزیزان گرامی راستے میں حسین کو کچھ دکھائی دیا, اٹھایا چوم کے دامن میں رکھ لیا اور آگے بڑھے, کچھ مل گیا چوما دامن میں رکھ لیا. لاش کے سرانے پہنچے, دیکھا سر پارا پارا ہے. عباس کو آواز دی, میرے شیر حسین آیا ہے, تم نے آواز دی تھی, حسین تمہاری بالی کے اوپر ہے. عزیزو ایک مرتبہ عباس نے لب کھولے, مولا بزرگوں کا بیان ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی. آقا میں اس شرف کو باقی رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کر کے جاؤں. کہا میرے بھیا زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری آنکھ میں خون جمع ہے. حسین نے ابا کے دامن سے خون صاف کیا, عباس نے آنکھیں کھولی. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سلام کر چکے, آواز دی مولا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا. کب وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا. مولا میں سکینہ سے شرم کھا رہا ہوں, میں نے وعدہ پورا نہیں کیا ہے, لہذا میرا لاشا نہ لے جائیے گا. عزیزو میں آواز دوں گا, اے عباس ارے تم نے اپنی پوری محنت کر لی, اپنا پورا ارادہ مکمل کر لیا, اب بچوں کی قسمت میں ان کے مقدر میں پانی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ اے عباس جاؤ, سکینہ کو یقین آ جائے کہ تم نے ان کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے. ایک مرتبہ ممکن ہے آواز آواز دے, ارے 32 برس کے جوان کا جنازہ 57 برس کا بوڑھا نہیں اٹھا سکتا. ارے مولا کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ غلام کا جنازہ اٹھے. کل فاطمہ شکایت نہ کرے کہ حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی.